میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. جو دل اللہ کے لیے ویران ہوتا ہے، ناجائز خواہشات سے ویران ہو جاتا ہے، اس دل کو اللہ تعالیٰ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں. لہذا یہ ویرانی کروڑوں آبادیوں سے افضل ہے، اور یہ مبارک ویرانی ہے. اور جو دل گندی خواہشات سے بھرا رہتا ہے اور گندگی سے بھرا رہتا ہے، وہ دل جو ہے وہ دل کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کی محنت کرنی ہے، سعی کرنی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے راستہ ضروری ہے اعمال باطنیہ کا حصول. سالک کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلنے والے، اور ہر انسان اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، کافر بھی چل رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کا رخ جہنم کی طرف ہے اور مومن کا رخ جنت کی طرف ہے. مومن بھی چل رہا ہے، ابھی نہیں، مومنین میں فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں، گناہگار بھی ہوتے ہیں، غفلت زدہ بھی ہوتے ہیں. سب لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. تو اللہ کے راستے میں چلنے والے کو کا جو مقامات جو طے کرتا ہے وہ اعمال باطنیہ مراد. اعمال باطنیہ یعنی کچھ اخلاق ایسے ہیں جو دل میں پیدا کرنے ضروری ہیں، فرض ہیں. محض نماز روزہ فرض نہیں ہے، اعمال ظاہری بھی فرض ہیں، اعمال باطنی بھی فرض ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. تو ظاہر کی فکر تو ہم کر لیتے ہیں اس لیے کہ ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے. باطن چونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے ہر انسان کو اس کی فکر نہیں نصیب ہوتی، اور فکر نہیں ہوتی تو کام نہیں بنتا، کام نہیں بنتا تو انسان محروم چلا جاتا ہے، ناقص چلا جاتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے حضرت نے اپنے حضرت سے سنا کہ جس طرح انسان جسمانی طور پر نہیں چاہتا کہ ہم ایک آنکھ سے نابینا ہو جائیں، چلو بھائی کوئی بات نہیں، ایک آنکھ سے نظر آ رہا ہے، کیا حرج ہے. کوئی انسان پسند نہیں کرتا کہ میری ایک آنکھ کام نہ کرے، چاہتا ہے نہیں بھائی دونوں آنکھیں صحیح ہونی چاہیے. اگر آدمی کہے کہ بھائی ایک بازو کام کر رہا ہے، دوسرے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی نہیں. اس پہ قصہ یاد آیا کہ اہل فقہ باطلہ میں سے ایک شخص نے قرآن پاک پہ اعتراض کر دیا کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں معلوم ہوتا. بادشاہ کے کان میں خبر پہنچ گئی، اس نے بلوایا کہ کیا بات، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس. اس نے کہا کہ اللہ کا کلام نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ اس میں بار بار ایک ہی بات کی تکرار کی گئی ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ ایک ہی حکم، ایک ہی بات اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہے، اتق اللہ اتق اللہ. کتنی درجنوں جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. تو کہا کہ اللہ کیا ضرورت ہے ایک ہی بات دوبارہ لانے کی، ایک دفعہ کہہ دیا. بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات، ٹھیک ایسا کرو کہ اس کی ایک آنکھ کھول دو، کیونکہ دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کی کیا دوبارہ دوسری آنکھ کی کیا ضرورت ہے، اس کا بازو بھی ایک کاٹ دو کیونکہ ایک بازو کافی ہے، دوسرے بازو کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی تو مقرر ہے نا. ایک ٹانگ بھی اس کی کاٹ دو، کہ نہیں عقل آ گئی، سمجھ آ گئی. اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ ہمارا جسم کامل ہو، سلیم الاعضاء ہو، دونوں آنکھیں کام کرنے والی ہوں، دونوں بازو ہوں، دونوں ہاتھ پیر ہوں، سب چیز دو دو ہیں. جو چیزیں ہیں مثلاً ایک ناک کا ہی نتھنا، کوئی آدمی کہ بھائی یہ نتھنے دو ہیں، ایک سے بھی سانس لے سکتے ہو، دوسری کی کیا ضرورت ہے، نہیں بھائی یہ بھی ضروری. تو اسی طرح سے ظاہر بھی ہمارا کامل ہونا چاہیے، باطن بھی کامل ہونا چاہیے. ناقص، جس طرح ہم جسمانی طور پر ناقص رہنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح سے روحانی طور پر بھی ناقص رہنا نہیں چاہیے. ناقص دین لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا اچھا ہے یا کامل دین لے کے؟ بتاؤ بھائی، کامل دین لے کے. جب کوئی آدمی لنگڑا لولا رہنا پسند نہیں کرتا، ہاتھ کا ٹنڈا رہنا پسند نہیں کرتا، تو ہمارے دین میں بھی کمال ہونا چاہیے، دین بھی ہمارا ناقص نہ ہونا چاہیے، لنگڑا لولا دین نہیں ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے جو اعمال باطنیہ ضروری ہیں، اور اعمال باطنیہ کیا ہے؟ دل بنانا، دل کے اعمال، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جانا، اللہ کا خوف پیدا ہو جانا دل میں، یہ حاصل کرنا، یہ کیفیت حاصل کرنا فرض ہے. اور کتنا خوف؟ اتنا خوف نہیں کہ تھر تھر کانپنے لگے، بیمار پڑ جائے، بستر سے لگ جائے. جن لوگوں نے بغیر رہنما کے، بغیر مرشد کے اللہ کا راستہ طے کرنا چاہا، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، شیطان نے ان کا راستہ مار دیا، اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ لرزنے لگے اور نماز بھی چھوڑ دی کہ ہماری نماز کا کیا فائدہ، ہماری عبادت کا کیا فائدہ. تو ایسا خوف مطلوب نہیں ہے، ایسا دل بنانا مطلوب نہیں ہے. اتنا خوف پیدا کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے، نافرمانی کا موقع آئے اور نافرمانی سے بچ جائے، اللہ کے خوف سے بچ جائے. تو اتنے خوف کا حصول فرض عین ہے. اسی طرح دوسرا خلق ہے رجا. رجا مانے امید. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا، مایوس نہ ہونا. تو اتنی رحمت کی امید رکھنا کہ ہم کو ضرور بخش دیں گے، یہ بھی فرض ہے. دل بنانا. اسی طرح سے توکل، ایک خلق ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا. اور اس کی تعریف کیا ہے توکل کی؟ دکان بند کر کے گھر بیٹھ جانا؟ نہیں. تدبیر کو چھوڑ دینا؟ نہیں، کہ سب اللہ سے ہوتا ہے، گھر بیٹھو کیا ضرورت ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ جہالت ہے. توکل کی تعریف ہے کہ اپنے طور پر تدبیر کرنا، جو کام بھی، جو ضرورت بھی پیش آئے اس کی تدبیر کرنا، اور نظر اپنی تدبیر پر نہ رکھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا. سمجھ آ گئی توکل کیا ہے؟ کہ تدبیر اختیار کرنا، بے تدبیر کے نہ رہنا، اسباب کو اختیار کرنا، لیکن اپنے اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. تو فرمایا اسباب اور تدبیر بھیک کے پیالے ہیں. ایک ہم نے بھیک کا پیالہ تدبیر اختیار کر کے اللہ کے سامنے بھیک کا پیالہ رکھ دیا کہ اللہ دے دیجیے. اب دینے والے وہی ہیں، کام بنانے والے وہی ہیں. تو یہ توکل حاصل کرنا فرض ہے. اسی طرح تسلیم و رضا، کہ تمام حالات میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، تمام حالات میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا. آسان نہیں ہے. تو یہ بھی ایک خلق ہے کہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں. اس کی تعریف میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ چار قسم کے حال کے علاوہ پانچواں کوئی حال بندے کے ساتھ نہیں ہوتا. جو حالات بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں اس میں چار ہی صورتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں نظام بے ہنگم نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کوئی جا رہا تھا اچانک انتقال ہو گیا، خواہ مخواہ، نعوذ باللہ تعالی من ذالک، اللہ تعالی فضول اور لغو کام سے پاک. تو چار صورتیں ہیں بندے کے ساتھ جو حال پیش آتا ہے. اس میں اول یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو حال پیش آیا اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو. اللہ کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟ ہم کو مال میں زیادتی نصیب ہو جائے، اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ یا اللہ تعالیٰ مال ہم سے چھین لیں، تنگی کر دیں، اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، حفاظت رکھے. کسی کو کوئی پریشانی دینا یا اس کو نعمت دینا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ان حالات کے پیش آنے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہو تو یہ تو ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ مستغنی ہے. دوسری صورت یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو کچھ بندے کا فائدہ ہو، یہ بھی محال ہے. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی سراسر نہ تو بندے کا کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے، یہ بھی ایک فضول کام ہو گیا. تو اس فضول کام سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہیں. آپ آگے آ جائیے، یہاں کرسیاں رکھ لیں، اتنی پیچھے جا کے بیٹھ جائیں تاکہ آنکھ بند ہونے میں آسانی ہو. آگے آگے اس طرح بیٹھ جائیں. آپ لوگ اس طرف آ جائیں جو پیچھے بیٹھے ہیں تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں. ادھر آ جاؤ بچوں، ادھر آ جاؤ. تو تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہ اللہ کا فائدہ نہ بندے کا فائدہ، یوں ہی کسی کا کام بگڑ گیا کسی کا بن گیا، تو یہ بھی فضول کام ہے اور فضول کام سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو چوتھی اور آخری صورت یہی ایک رہ گئی ہے کہ جو بھی حالات بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں اس میں سراسر بندے ہی کا فائدہ ہے، بندے ہی کا فائدہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن تمام حالات میں بندے ہی کا فائدہ ہے. ایک حدیث میں عجیب مضمون آیا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب بتائیے کہ جس کو سمجھ اور عقل نہ ہو وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی، یہ کون سی خیر ہوئی کہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دیا، یہ بھی کوئی خیر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس مصیبت میں، بظاہر مصیبت میں میرے بندے کا فائدہ ہے، بظاہر مصیبت میں میرے بندے کا فائدہ ہے. ایک بزرگ کہیں اچانک نکلے اور سر پہ چوٹ لگی کہیں وہ ٹہنی وہنی سے، فرمایا الحمدللہ اور کہے کہ واپس آ گئے. مرید چوٹ لگ گئی تھی، تکلیف ہو گئی، کہیں جا رہے تھے نہ جا سکے. مریدوں نے پوچھا الحمدللہ کہنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمایا بھائی جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، اس لیے الحمدللہ کہا. معلوم ہوا کہ ان کے دشمن آگے کوئی گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جان کے در پہ تھے، قتل کرنا چاہتے تھے. خدا تعالیٰ نے ان کو چھوٹی مصیبت دے کے بڑی مصیبت سے بچا لیا. دوست کی جانب سے آئے جو بلا، وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم، وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم. بعض بلاؤں کے پیچھے اللہ کا کرم چھپا ہوا ہوا ہے. گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی بعض اوقات مصیبت بھیج دی جاتی ہے، درجات کی بلندی کے لیے بھی بعض اوقات مصیبت بھیج دی جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ صبر کرے، واویلا نہ کرے. تو یہ حال پیدا کرنا تسلیم و رضا کہ جو حال ہمارے ساتھ موجودہ حال ہے وہ ہمارے لیے وہی، اسی حال میں رہنا ہمارے مالک کو پسند ہے، ہمارا اسی حال میں رہنا. پیٹ میں اگر روٹی نہیں ہے تو بھی یہ تصور کرو کہ ہمارا بھوکا رہنا ہی اس وقت ہمارے مالک کو اچھا لگا ہے، اور پیٹ میں روٹی دے اللہ، یہی تصور کرو کہ ہم اسی حال میں اللہ کو پسند ہیں. غرض جو حال پیش آئے اس میں راضی برضا رہنا، یہ بھی فرض عین ہے، فرض عین ہے. اب اتنے فرائض ہیں ہمارے ذمے لیکن عام مسلمان کہتے ہیں بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، پانچ فرض ہیں بس وہ یاد کر، لیکن یہ باطنی اعمال کہاں گئے تھے؟ قرآن میں جگہ جگہ ان کا حکم ہے. تو یہ بھی حاصل کرنا فرض ہے. ایک خلق ہے شکر کا، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کا بھی حاصل کرنا فرض ہے. شکر کرنا بھی فرض عین ہے. ناشکری کفر ہے، مایوس ہونا کفر ہے. تو شکر کی نعمت، شکر کو، شکر کی کیفیت حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے. ایک خلق صبر ہے، صبر ہے، جیسے حالات پیش آئیں ان پر صبر اختیار کرنا. مصیبت کو مانگنا نہیں ہے لیکن کوئی ایسی حالت ناموافق آ جائے تو اس پر صبر کرنا، صبر و تسلیم و رضا کے ساتھ رہنا ہے. فرمایا کہ مومن کے دو بازو ہیں، جس طرح پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں، ایک بازو سے نہیں اڑ سکتا، دو بازو ہوتے ہیں اس سے وہ اڑتا ہے. اسی طرح سے مومن کے بھی دو بازو ہیں، ایک شکر ہے اور ایک صبر ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. ساری زندگی آخر سانس تک محنت کرتے رہنا ہے ان اعمال باطنیہ کو حاصل کرنے کے لیے. ان کو اخلاق حمیدہ بھی کہتے ہیں، اخلاق حمیدہ، اچھے اوصاف. اور اس کے برعکس فرائض کی ایک فہرست اور ہے. یہ تو وہ فرائض ہیں جن کو حاصل کرنا ہے، اور ایک وہ اخلاق ہیں جن سے نجات پانی ہے، جن سے پاکی حاصل کرنی ہے، جن سے جان چھڑانی ہے. ان کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، اخلاق رذیلہ، برے اخلاق. اس میں کیا ہے برے اخلاق میں؟ تکبر. تکبر کی کیا تعریف ہے؟ تکبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، الکبر بطل الحق وغمط الناس. تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. دو چیزوں کا، دو برائیوں کا مجموعہ ہے تکبر. ایک تو حق کا انکار کرنا کہ جب حق بات پہنچ گئی، چاہے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ بتا دے، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ بتا دے، اس کو تسلیم کرنا کہ ہاں بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، یہ بات یہ حق بات یہ ہے. چاہے چھوٹا بچہ ہو، چاہے برابر کا ہو، چاہے بیوی ٹوک دے، چاہے کوئی کمتر درجے کا آدمی ٹوک دے، اگر اس کی حق بات کہنے سے غصہ پیدا ہو گیا، حقارت پیدا ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ دل میں تکبر ہے. تو حق بات کا انکار. اور بطر الحق کے معنی لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، اپنے سے کمتر سمجھنا. قاعدہ کیا ہے کہ ساری انسانیت سے اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا. اب فرمایا ایک شخص نے اشکال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. حکیم الامت رحمہ اللہ نے اس کی بڑی آسان مثال فرما دی. فرمایا کہ دیکھو، بادشاہ کا ایک لڑکا ہے، شہزادہ ہے، وہ کہیں گٹر میں گر گیا، منہ پہ کالک والک لگ گئی، کالک لگ گئی. اب وہ آ رہا ہے سامنے سے، آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کا لڑکا ہے، تو دل میں حقارت ہوگی؟ حقارت نہیں ہوگی، کیونکہ جانتے ہیں بادشاہ کا لڑکا ہے، اتفاقاً یہ گر گیا گٹر میں، کالک لگ گئی. ابھی اس کو نہلوا دے گا، صاف ستھری پوشاک بادشاہ پہنوا دے گا، پھر سے بادشاہ گلے لگا لے گا اس کو، پھر سے بادشاہ کا مقرب ہو جائے گا. تو جتنے بندے ہیں اللہ کے، سب کے سب اللہ کی عیال ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمارے شاہ کے بندے ہیں، ہمارے مالک کے بندے ہیں. تو ان کو حقیر سمجھنا گناہ کبیرہ ہے. اپنے آپ کو کمتر سمجھنا فرض ہے ساری انسانیت. مسلمانوں سے فی الحال، مسلمانوں سے اپنے کو کمتر سمجھنا فی الحال. کیا مطلب؟ کہ ابھی ہمارا نتیجہ نہیں آیا ہے. قیامت کے دن جب اللہ ہم سے راضی ہو کر کہہ دیں گے کہ جب آ جاؤ، ہم تم سے راضی ہیں، جاؤ جنت میں، تب ہم اپنے کو اچھا سمجھیں گے نا. ابھی نتیجہ تو نہیں نکلا، نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا. تو اپنی خوبیوں پر نظر رکھنا کہ ہم ایسے، ہم ایسے اور فلاں حقیر، تو یہ بیوقوفی کا مرض ہے. تو اس لیے فی الحال یعنی موجودہ حال میں ہم اپنے آپ کو ہر مسلمان سے سب سے کمتر جانے، اور کافروں سے کیسے کمتر جانے؟ فی المحال، انجام کے اعتبار سے، کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا ایمان پر نہیں ہوگا، خدا نہ خواستہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھر، حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھر ایمان پر قائم رہے، نیک اعمال کرتے رہے، آخر میں خاتمہ خراب ہو گیا. تو ایسا یوں ہی نہیں ہو جاتا، کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن حدیث میں یہ بات ہے. اور فرمایا کہ کوئی آدمی زندگی بھر کفر کرتا رہا، لیکن آخر لمحوں میں اس کو ایمان نصیب ہو گیا، جنت میں چلا گیا. ایک بنیا تھا، بنیا، اس کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، ہندو بنیا. پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا بھائی، تم جنت میں کیسے آ گئے، تم تو کافر تھے، ہندو تھے. کہا کہ مولانا مرنے سے پہلے انکہی نکل گئی منہ سے، انکہی کلمے کو کہتے تھے انکہی، کہنا نہیں ہے یہ بات. کہا مرنے سے پہلے انکہی منہ سے نکل گئی، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ساری عمر کا کفر معاف ہو جاتا ہے، ساری عمر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر کافر لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کا انتقال ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آیا، اسی وقت انتقال ہو گیا، ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی نماز نصیب نہیں ہوئی، کلمہ پڑھتے ہی مر گیا، کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں جائے گا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو ساری زندگی کے اعمال کارآمد ہو گئے، اور اگر خدا نخواستہ ان کو اٹھاؤ، خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو سارے اعمال اکارت جاتے ہیں، ہفت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتے. تو یہ اس بیماری سے نجات حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ تو ان فرائض کا کیا ہوگا؟ اس کی فکر ہمیں کب پیدا ہوگی؟ مرنے کے بعد تو کوئی کام آئے گا نہیں. تو تکبر ہے، اسی طرح عجب ہے، عجب کی بیماری، یہ بھی باطنی بیماری ہے، اپنی خوبیوں پہ نظر رکھنا. عجب میں انسان اپنی خوبیوں، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا لیکن اپنے کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، میرے اندر فلاں خوبی، میں سچ بولنے والا ہوں، میں نمازی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. یہ اپنے کو اچھا سمجھنے والا سمجھنا، یہ بھی حرام ہے، یہ مرض ہے، برا خلق ہے، برے اخلاق میں سے ہے، اس سے نجات پانا بھی فرض عین ہے. بدگمانی کا مرض ہے، دل کے اندر اپنے بھائی سے بدگمانی رکھنا کہ اس نے ہمارا برا چاہا، اس نے ہمارا برا کیا، یا یہ ہمارا برا چاہتا ہے، یہ بدگمانی کا مرض، یہ بھی حرام ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے تھے کہ بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل دینی پڑے گی، اللہ دلیل مانگیں گے کہ میرے بندے کے خلاف تم نے بدگمانی کی، برا گمان کیا، تو اس کی دلیل لاؤ، کیا دلیل ہے تمہارے پاس جو تم نے اس کو یہ سمجھا کہ اس نے تمہارے ساتھ برا گمان کیا، برا چاہا، تمہارا برا کیا، جبکہ آنکھوں سے دیکھا نہیں، دل میں کیا ہے کچھ پتہ نہیں. اور فرمایا کہ نیک گمانی رکھنے پر مفت میں ثواب ملے گا، مفت میں ثواب ملے گا. تو ہنس کے فرماتے تھے کہ بدگمانی کر کے اپنے آپ اپنی گردن مقدمے میں پھنسانا، اور نیک گمانی کر کے مفت میں ثواب نہ لینے والا کتنا احمق آدمی ہے. دل کا ہی عمل ہے نا، جیب سے پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، کوئی برائی، کوئی چیز دل سے ہمارے پاس سے نکل نہیں رہی، کوئی ہمارا نقصان نہیں ہو رہا اگر ہم کسی بھائی سے نیک گمانی کر لیں. اور بدگمانی کا مرض ہر جگہ پایا جاتا ہے، مدرسوں میں بھی پایا جاتا ہے، اساتذہ میں، طلباء کرام میں، شیخ میں، مرید میں، اور کاروبار میں، ہر جگہ بدگمانی کا مرض انسان کو پیدا ہو سکتا ہے. مرید کو شیخ سے بدگمان کر دیتا ہے شیطان، لڑوا بھی دیتا ہے، بھگا بھی دیتا ہے، شیطان کا تو کام یہی ہے شیخ سے بدگمان کر دیتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بدگمانی کا مرض بھی بہت گناہ کبیرہ ہے. اپنے دل کو صاف رکھنا، لوگوں سے نیک گمانی رکھنا. حسد کا مرض ہے، حسد کا بھی مرض ہے، کسی شخص کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت جاتی رہے، اس کا زوال ہو جائے، اس سے چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں. دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے نعمت کسی طرح چھن جائے، چاہے وہ کچھ شکل آدمی ہو، خوبصورتی دیکھ کے جلنا شروع کر دیا، حسن دیکھ کے جل رہے ہیں، مال دیکھ کے جلنا، کسی کا دینی ترقی دیکھ کے جلنا، کسی مرید کا شیخ کا تقرب حاصل ہو جائے، قریب ہو جائے، اس کو دیکھ کے جلنا، یہ حسد بھی ہر جگہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ برے اخلاق، ان سے نجات حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا. بدنگاہی کا مرض ہے، بدنگاہی کا مرض ہے، چپکے سے دیکھ لیا کسی کو کیا پتا، کنکیوں سے دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، کون دیکھ رہا ہے، بدنگاہی. تو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے نگاہ خراب کرنا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا، آنکھوں کا زنا فرمایا، زنا عینی النظر. کہتے ہیں کہ دیکھ ہی تو کچھ لیا نہ دیا، دیکھ تو ہی لیا، کیا غضب ہو گیا. ارے ظالم، اللہ اور رسول کا قانون تم نے توڑ دیا، اس سے بڑی کیا مہلک بات ہوگی، کیا کتنا بڑا عذاب ٹوٹ پڑے ہم پر، کم ہے اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے. آنکھوں کا زنا کر لیا، کہتے ہیں کیا ہو گیا، اتنی مہلک خطرناک بات تم نے کر ڈالی، آنکھوں کا زنا کر دیا، کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا. اور اللہ اور رسول کی لعنت لے لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر، دکھانے والے پر. کسی چکنے لڑکے کو دیکھ لیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ بدماشی کے خیالات دل میں آ رہے ہیں، دل میں پکا رہے ہیں، گندگی دل میں بس گئی، ہم رات لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، یا لڑکیاں مردوں کو دیکھ رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے کہ اے اللہ لعنت فرما دیکھنے والے پر بھی، دکھانے والے پر. اللہ تعالی کی لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے وہ شخص یا وہ عورت دور ہو جاتی ہے جو بدنگاہی کرے یا اپنے کو بدنگاہی کے لیے پیش کرے. بے پردہ پھر رہی ہے عورت، ہزاروں نگاہیں اس پہ پڑ رہی ہیں، تو یہ بے پردگی جو ہے اس کے لیے عذاب ہے، اور اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت پڑ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پڑ رہی ہے. یہ آج جتنی پریشانیاں ہیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، مہنگائی کہہ لو، رزق میں تنگی کہہ لو، بے روزگاری کہہ لو، مہلک بیماریاں کہہ لو، ساری ہمارے گناہوں کی وجہ سے. دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ رزق میں برکت دے دے، لیکن بدنگاہی تو نہیں چھوڑی، گانے بجانے تو نہیں چھوڑے، شادیوں میں بیاہ میں رسم و رواج تو نہیں چھوڑے، تبلے ڈھول بجانا تو نہیں چھوڑے، پٹاخے چھوڑنا تو نہیں چھوڑے، مووی بنوانا تو نہیں چھوڑی، بے پردگی تو نہیں چھوڑی. تو رحمت کا ٹرک تو آنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت آنا چاہتی ہے، لیکن ہمارے گناہ ہیں، اس کے اللہ کا جو غضب کا ٹرک آ رہا ہے وہ اس رحمت کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے. تو گناہوں کو چھوڑنے کی ہم فکر کریں، ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی، تب تو ہے بھائی یہ راستہ چلنا، یہ تو مفید ہے. اور محض بیان سن لینا اور گھر جا کے سو جانا کہ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ حماقت کی بات ہے. ایسا آدمی مرنے کے بعد پچھتائے گا کہ کاش ہم دنیا میں کچھ محنت کر لیتے، اپنا دل ہم بنا لیتے، اللہ کو راضی کرنے کی ہم فکر کر لیتے، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. بڑی مصیبت کا دن آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اور وہ دن تو وہ دن ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہو، ہم اس کو ضرور بے ضرور بالغ زندگی دیں گے، مزیدار زندگی دیں گے، سکون ہوگا. یہ نہیں کہ 10,000 آمدنی تھی تو 20,000 ہو گئی، یہ ضروری نہیں ہے. 20 تھی تو 50,000 ہو گئی، 50,000 تھی تو لاکھ ہو گئی، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن خدا تعالیٰ اس کو جو آمدنی اس کی تھی اس میں وسعت بھی دے سکتے ہیں، لیکن برکت تو ضرور ہی دیں گے، برکت ضرور دیں گے، اور اس کے دل کو چین اور سکون ضرور دیں گے. کم کھائے گا لیکن غم نہیں کھائے گا، راضی رہے گا اپنے مولا سے، پرسکون رہے گا اپنے مولا سے. تو فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس نے گناہوں سے پاک اپنے آپ کو کر لیا، دل کو پاکیزہ کر لیا، تو وہ اللہ کو پا جاتا ہے، اور اللہ تعالی خالق جنت ہے، خالق جنت. جنت مخلوق ہے، اللہ جنت کے خالق ہے. تو جس دل میں اللہ آ جاتے ہیں اس دل کو جنت سے بڑھ کر مزہ آتا ہے. اسی دنیا میں جنت سے بڑھ کے وہ مزہ پاتا ہے. ظاہر میں اس کے ساتھ تمام حالات ہو سکتے ہیں، کسی کا انتقال ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، مال بھی چوری ہو سکتا ہے، کوئی تنگی بھی آ سکتی ہے، لیکن دل پرسکون رہے گا. سکون کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے، جسم سے نہیں ہے، ایئر کنڈیشن سے نہیں ہے، گاڑیوں سے نہیں ہے، بنگلے سے نہیں ہے، بلکہ سکون کا تعلق دل سے ہے. تو دل پر اللہ تعالیٰ سکون نازل فرماتے ہیں. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ہے نا، کہ وہ ذات ہے اللہ کی کہ جو مومنین کے دل میں، دل پر نہیں دل میں، سکینہ نازل کرتا ہے. سکینہ ایک نور کو کہتے ہیں، اور وہ نور عبادات کے ذریعے اور گناہوں سے بچنے کی عبادت کے ذریعے وہ نور حاصل ہوتا ہے. اگر عبادات کرتے رہے اور گناہ بھی کرتے رہے تو وہ نور ضائع ہوتا رہتا ہے. نور ضرور آتا ہے لیکن نور ضائع ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، زبان سے غیبت کر دی، زبان سے کسی کو گالی دے دی، کسی کو طعنا دے دیا، کسی کی ذلت کر دی، ذلیل کر دیا کسی کو، کسی سے بیجا غصے میں اس کو تراس کر دیا، بیوی کو طعنا دے دیا، ٹھیس پہنچا دی، یہ زبان کے گناہ. زبان کی 20 آفتیں ہیں، 20 قسم کے گناہ ہیں. فضول اللغ بات منہ سے نکال دی، بےہودہ بات منہ سے نکال دی، فحش بات منہ سے نکال دی، جھوٹا مذاق کر دیا، یہ سب گناہ زبان کی. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں باہر نکال رہے ہیں. عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس نے مجھے ہلاکت میں ڈال رکھا ہے. زبان سے اتنی جلدی گناہ ہو جاتا ہے میرے دوستو، بہت جلدی گناہ ہو جاتا ہے. اور بہت سو کو ہم میں سے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا منہ سے نکال دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص بعض اوقات کوئی ایسی بات منہ سے نکال دیتا ہے کہ اللہ کو پسند آ جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں. اور بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی خبر ہی نہیں. اس لیے زبان کو بھی بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے. اسی طرح دل کے گناہ. بہرحال ان سب گناہوں کے لیے ایک بات کو ہم طے کر لیں، اور بہت آسان ہے، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں 4 فرض، اس کے بعد دو سنت پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، سنت موقعہ ہے. اس کے بعد وتر سے پہلے 2 یا 4 رکعت ہم صلاۃ تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں، صلاۃ تہجد کی نیت سے. اور انہی 2 یا 4 رکعت میں، الگ سے نہیں پڑھنی، انہی 2 یا 4 رکعت میں صلاۃ توبہ کی بھی نیت کر لیں، صلاۃ توبہ کہ اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک مجھ سے میں نے جتنے گناہ کیے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، چھپ کے کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، جان کے کیے ہوں، سب کے سامنے کیے ہوں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے. یہ صلاۃ توبہ کی بھی نیت کر لیں اور دل سے معافی مانگے. یہ نہیں کہ ہاتھ کو پھیلے اللہ کے سامنے، دل کہیں اور مشغول ہے. ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامنے تو دل کو اللہ کے سامنے حاضر کرے، درد دل سے مانگے کہ اے اللہ مجھ سے آج تک، بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب معاف فرما دیجیے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ون ڈے ڈرائی کلیننگ سروس ہے. ڈرائی کلین میں جگہ کہیں بورڈ لگا ہوتا ہے کہ ایک دن میں آج آپ کو کپڑے مل جائیں گے دھل کے. تو فرمایا کہ روزانہ کے روزانہ اپنی ڈرائی کلیننگ، دل کی ڈرائی کلیننگ کرا لیا گیا. اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیا کرو، پاک صاف ہو گئے، اب آرام سے سو. تہجد کا بھی ثواب مل گیا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو نماز عشاء کے فرض کے بعد اور وتر سے پہلے پڑھی جائے گی فہو قیام اللیل، وہ قیام اللیل میں شمار ہوگی. اب آپ دو سنت پڑھ لی اور اس کے بعد چار رکعت مثلا آپ نے تہجد کی نیت سے پڑھ لی تو یہ کل ملا کے آپ کو چھ رکعت تہجد کا ثواب مل جائے گا, چھ رکعت ہو جائیں گے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ چار فرض کے بعد تین وتر سے پہلے جو بھی نماز پڑھی جائیں گی سب قیام اللیل, تو وہ سنت بھی آپ کی تہجد میں شمار ہو جائے گی اور جو تہجد آپ پڑھیں گے اس میں بھی شمار ہو جائے گی. اور اسی نماز میں ہمارے گناہوں کی معافی بھی ہم مانگ لیں اور اسی نماز میں ہم اپنی حاجت کی نیت بھی کر سکتے ہیں, صلاۃ الحاجت کی نیت سے بھی کہ اللہ میری فلاں فلاں حاجت ہے وہ پوری کر دیجیے. لو صاحب کتنے مزے ہو گئے, ایک ٹکٹ میں کئی مزے ہو گئے. تو ہم معافی بھی مانگنا نہ چھوڑیں, اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کریں. اور توبہ کے معنی لوٹنا ہے, استغفار ماضی کے گناہوں پر ہے کہ ہم نے جو گناہ کر ڈالے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, اس کے لیے ہے استغفار. استغفر اللہ یہ استغفار ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی یہ بھی استغفار ہے. اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی استغفار ہے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی یہ بھی ایک استغفار ہے کہ اللہ میں آپ میرے چھوٹے گناہ بھی بخش دیجیے. اللہم اغفر لی ما قدمت تو پہلے گناہ بھی بخش دیجیے, آخر کے گناہ بھی بخش دیجیے. وما اخرت وما اسررت جو میں نے چھپکے کیے وہ گناہ بھی بخش دیجیے. وما اعلنت جو گناہ میں نے اعلانیہ کر دیے وہ بھی گناہ بخش دیجیے. اسی لیے داڑھی مونڈنا جو ہے یہ اعلانیہ گناہ ہے, اعلانیہ گناہ ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ داڑھی مونڈ رہا ہے. ایک آدمی نے گناہ چھپ کر کر لیا خدا تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں, لیکن جو آدمی داڑھی مونڈ رہا ہے یہ گناہ علانیہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے حفاظت فرمائے, ہر مسلمان کو سنت کے مطابق تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وما اعلنت وما انت اعلم به منی اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دیجئے جو آپ اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں. میں نے کہاں کہاں گناہ کیے ہیں, میں بے خبر رہا اپنے گناہوں سے, آپ کی نافرمانی کرنے سے میں بے خبر رہا, میں سمجھتا رہا کہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں لیکن آپ کی نافرمانی مجھ سے سرزد ہوتی رہی. تو اللہ وہ گناہ بھی بخش دیجیے. آپ کو ایک چیز رہ گئی باقی, یہ والا استغفار یاد کر لو سب لوگ. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی کتابوں میں مل جائے گا استغفار, یاد کر. بہت بہترین استغفار. تو اپنی معافی تو ہم روزانہ کرا ہی لیا کریں, گناہ نہیں چھوڑتے تو معافی مانگنا بھی ہم نہ چھوڑیں اور گناہ چھوڑنے کی محنت کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی, خوشگوار ہو جائے گی. اور اگر ہم نے یہ محنت نہ کی تو اس کے برعکس اللہ تعالی نے فرما دیا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے ہماری نافرمانی کی ہماری یاد سے اعراض کیا اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. طرح طرح کی پریشانیاں مصیبتیں حادثات تو سب کو آتے ہیں, لیکن دل بھی بے چین رہے گا, دل معذب رہے گا, دل عذاب میں مبتلا رہے گا. تو انشاءاللہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور جن اخلاق حمیدہ کا میں نے ذکر کیا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کیسے کریں گے؟ گھر جا کے اٹھک بیٹھک 100 مرتبہ 50 مرتبہ کیسے کریں گے بتاؤ بھائی, یہ محنت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم بتاؤ ایوب نام ہے نا, ہاں یوسف, محمد یوسف, تم بتاؤ کہ کیسے محنت ہوگی؟ صحبت میں جا کر ان کو اپنا حال بتلا کر, ابھی جو اخلاق بیان ہوئے ہیں اچھے اور برے ان میں غور کریں ہم کہ ہمارے اندر کون سی برائی ہے. میں بھی کروں, یہ تھوڑی ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف سمجھوں, مجھے بھی ہر دم یہ فکر رہنی چاہیے کہ میرے اندر ان برے اخلاق میں سے جہاں جہاں کمزوری ہے میں اس کی اصلاح کروں. میں اسی لیے میں نے اپنا مرشد بنایا ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں, میرا مرشد مجھے جواب دیتا ہے, پھر میں اس پہ عمل کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہے راستہ. ہاں آخر سانس تک ہمیں یہ محنت کرنی ہے, آخر سانس تک. یاد رکھو کوئی وقت ایسا نہیں آ سکتا کہ ہم سمجھے ہم کامل ہو گئے, اب ہمیں ضرورت نہیں. نہیں، آخر سانس تک اس میں آگے بڑھتے رہنا ہے، ترقی کرتے رہنا ہے اچھے اخلاق کے حصول کے لیے، اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ انسیت، اللہ تعالیٰ کا خوف جتنا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے رحمت کی امید جتنی مطلوب ہے، اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ جتنا کرنا چاہیے، اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حالات پر راضی و برضا رہنا، اور صبر کرنا، شکر کرنا، ان کو حاصل کرنے کی محنت آخری سانس تک کرتے رہنی ہے، ترقی کرنی ہے. اسی طرح سے تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض رکھنا ہے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بلا شرعی عذر کے بات چیت بند کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی. شب برات میں بھی بخشش کے لیے منع کر دیا جاتا ہے کہ جب تک کہ اپنے بھائی سے صلح نہ کر لے اس کی بخشش نہیں ہوگی. بلا وجہ اپنی ناک کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے لڑائی مول لی ہے، کسی بھائی سے لڑائی مول لی، کسی بہن سے لڑائی مول لی ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے. عذر شرعی جب ہوگا جب ہم علماء سے پوچھ لیں گے کہ ہمارا بھائی یا ہماری بہن یا ہمارا فلاں رشتہ دار یا ہمارا فلاں دوست ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم فلاں فلاں کام کرتا ہے، اس لیے ہمارے دل میں اس سے دشمنی ہے، بغض ہے، اللہ کے لیے ہے، تو علماء بتائیں گے کہ واقعی یہ اللہ کے لیے ہے یا یہ نفس اپنے نفس کے لیے ہے، اپنی انا کی وجہ سے. اگر اپنی انا کی وجہ سے ہو تو فوراً اس کو چاہیے کہ جا کر معافی تلافی کر لے، صلح کر لے اس سے، ورنہ شب برد کے دن بھی مغفرت نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے صلح نہ کرے. تو اسی طرح یہ تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، بدنگاہی ہے، بدگمانی ہے، اور دوسرے گناہ، ان سب سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. تا دم آخر دم فارغ مباش، آخر سانس تک فارغ مت رہو، ہر وقت ادھیڑ بن میں اور فکر میں لگے رہو کہ میرے دل میں اگر تکبر ہے تو وہ تکبر سے خالی ہو جائے، پاک ہو جاؤں میں. عجب ہے، اپنی خوبیوں پہ نظر ہے تو میں اپنے آپ کو انتہائی حقیر سمجھنے لگوں، انتہائی حقیر سمجھنا اپنے آپ کو. اپنے جوتے لگانے سے آدمی حقیر نہیں بنتا کہ میں اپنی کھوپڑی پہ سب کے سامنے 10 جوتے لگا لوں تو میں متواضع ہو جاؤں گا، یہ تواضع نہیں ہے. دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا اپنے آپ کو یہ تواضع نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حرام ہے. مومن کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے. دوسروں کے سامنے اپنے گناہ کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، اصلاح کے لیے اپنے شیخ کو خط لکھ دے، چپکے سے بتا دے کہ ہمارے اندر یہ خرابی ہے، جا نہیں رہی، کوشش کر رہے ہیں، جا نہیں رہی. یہ ہے راستہ پیر مریدی کا. لیکن افسوس ہے کہ وہی بات ہے کہ جو ظاہری باتیں ہیں ان میں بھی ہمیں تھوڑی باتیں نظر آتی ہیں، زیادہ عیب نظر نہیں آتے ہمیں. اس کی بھی فکر کرنی ہے اور باطنی گناہوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باطنی گناہوں سے نجات دے دیں. اس کے لیے ہمارے یہاں وہاں پر ایک رسالہ ہے، اصلاح اخلاق. اصلاح اخلاق، ان میں یہ سب باتیں تفصیل سے ہیں، ان کا علاج بھی ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. جو وہاں آئے ہم سے مفت میں لے لے، یہاں پر مفت میں لا کے ہم نے اب دینا بند کر دیا، کیونکہ مفت میں جو چیز مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر نہیں ہوتی. اس لیے جس کو اپنی اصلاح اخلاق منظور ہو، وہ رسالہ چاہیے ہو، وہ ہمارے یہاں وہاں گلستان جوہر میں جو ہماری جگہ ہے، وہ آ کر وہاں سے لے اور خط و کتابت کرے، اطلاع دے حال کی، ہم اس کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی خدمت کریں، ہم اپنے کو خادم سمجھتے ہیں. اب ٹائم تو ہو گیا، بیان پورا ہو گیا. اب اشعار جو سنے تھے وہ تو بہت طویل ہیں، تو آج جو ہے پھر کل والی نعت شریف پڑھ لیتے ہیں. نعت شریف ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی، یہ نعت شریف کے اشعار ہیں جو مدینہ منورہ سے واپس ہوتے ہوئے یہ اشعار ہوئے. عنوان ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، اور اس کے آخر اشعار میں حضرت والا بڑے درد سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم دل سے اللہ و رسول کے غلام ہو جائیں، شریعت اور سنت ہماری طبیعت بن جائے، اور غیر شرعی کام اور غیر خلاف سنت کام سے ہمیں نفرت ہو جائے، غیروں کے طریقوں سے نفرت ہو جائے، اور اللہ اور رسول کی باتوں سے اور احکامات سے اور سنت طریقے سے محبت پیدا ہو جائے، دل سے غلام ہونا اس کو کہتے ہیں، یہ پیدا ہو جائے تو پھر کیا انعام ملے گا یہ اس میں. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ بلا جانے کیا جامو مینا عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ بلا جانے کیا جامو مینا عالم یعنی ساری کائنات کی شرابیں مل کر بھی وہ نشہ پیدا نہیں کر سکتی جو مدینہ پاک کو جانے والے کی مستی کا عالم ہے. عشق و مستی کا جو عالم مدینہ شریف جانے والے کا ہے تو ساری کائنات کی شرابیں مل کر بھی وہ نشہ وہ مستی پیدا نہیں کر سکتے. ہاں وہ تو خیر شراب کائنات عالم کی حرام ہے, پاکیزہ شراب تو جنت میں ملے گی, لیکن یہ کیفیت بتانا ہے کہ سارے عالم کی شرابیں مل کر بھی وہ نشہ اور وہ مستی اور وہ عشق و محبت پیدا نہیں کر سکتی جو اس شخص کی کیفیت ہو جس کا دل بنا ہوا ہو. بات یہ ہے آدمی تو ہزاروں نہیں لاکھوں, وہاں لاکھوں کا اجتماع ہو جاتا ہے حج پہ عمرے پہ ماشاءاللہ, لیکن ہر ایک کا دل بنا ہوا نہیں ہوتا, اور دل جس کا نہیں بنا ہوا ہوتا اس کو وہ کیف و مستی اس کو اس سے کوئی کام نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے بڑے روتے ہوئے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے خانہ کعبہ میں حرم شریف میں دو حاجیوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ آج میں نے فلپس کا ریڈیو خریدا ہے بڑا اچھا بجتا ہے. حرم شریف میں یہ بات ہو رہی ہے, اور آج تو اور فتنے کا زمانہ ہو گیا, لوگ موویاں بنا رہے ہیں, موبائل چل رہے ہیں, ادھر ادھر بلڈنگوں کی تصویریں لے رہے ہیں, عورتوں کی بھی تصویریں اس میں آ رہی ہیں, حرام کام بھی ہو رہا ہے وہیں خانہ کعبہ میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں, کیا وجہ دل نہیں بنا ہوا؟ کعبے سے تعلق تھوڑا بہت ہے, کعبے والے سے کوئی تعلق نہیں. مکان سے تعلق ہے, مکان والے سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے ایک بزرگ نے بزبان حال حاجیوں کو دیکھ کر یہ نفل یہ شعر پڑھا کہ اے قوم بھی حجرف تک کجائد کجائد, مولانا سنیے, اے قوم بھی حجرف تک کجائد کجائد, معشوق ہمی جا بیائد بیائد, کہ تم جس معشوق کی طرف جا رہے ہو, تم جو جا رہے ہو حج کرنے تو حج تو نصیب ہو جائے گا, لیکن حج والے سے تعلق کعبے والے سے تعلق نہیں ملے گا. وہ معشوق وہ محبوب پاک دل میں بستا ہے, کعبے میں نہیں بستا. کعبے پہ اس کی تجلیات ہیں لیکن کعبے سے دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی. میرے شیخ رحمہ اللہ کا عظیم الشان ایک جملہ ہے, فرماتے ہیں آدمی آدمی بناتا ہے. آدمی آدمی اگر بننا ہے, آدمی کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام کی اولاد. آدمی بننا ہے, انسان بننا ہے, تو آدمی سے بننا پڑے گا, کسی اللہ والے سے بنو. کعبہ جا کر اصلاح نہیں ہوگی. میرے شیخ فرماتے تھے کعبہ میں تو خود 360 بت تھے, مگر کعبہ کو طاقت نہیں ہوئی کہ وہ 360 بت کو اپنے پاس سے نکال دے. نبی نے آ کر اصلاح کیا, نبی نے آ کر بت نکالے. رجال اللہ سے اصلاح ہوتی ہے, رجال اللہ سے اصلاح ہوتی ہے. تو پہلے دل اگر بن جائے تو پھر یہ کیفیت مدینے جانے والے کو کر, اور دل بنا ہوا نہیں ہوگا کہے گا ہاں بھائی گئے تھے, چکر بھی لگائے, طواف بھی کیا, حج بھی کیا, عمرہ بھی کیا, اور حاضری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئی, ٹھیک ہے. لیکن جس کا دل بن جائے اس کو حاضری حاضری ہوتی ہے, اس کی حاضری حاضری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کا دل بنا دے اور ایسی حاضری نصیب فرمائے. بھلا جانے کیا جامو مینا عالم تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ, تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ, ہو مد نظر احترام مدینہ. جس کو حاضر نصیب ہو خبردار وہاں کسی سے جھگڑا مت کرنا, کسی سے لڑائی مت مول لینا, خود تکلیف اٹھا لینا دوسرے کو راحت دے دینا. وہ ایسی محترم اور مقدس جگہ ہے, ایک شعر میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. یہ اللہ کی توفیق، اللہ کا کرم ہے، ایسی مقدس جگہ جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے وہاں میں بھی چل رہا ہوں. تو ہر جگہ احترام ہو، مدینہ کی گلیوں کا بھی احترام ہو، ادب ہو کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چلے ہوں گے، صحابہ چلے ہوں گے. یہاں مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ کا نام کیوں لطف دیتا ہے؟ کہ وہاں مدینے والا بستا ہے، اس کی محبت سے مدینہ کی محبت ہے. مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. اب وہ شعر آ گئے جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا. نگاہوں میں سلطانیت ہے جو ہوگی، سلطانیت مانے بادشاہت، مال و دولت کے ڈھیر، مال و دولت کے خزانے اور خدام اور بڑا بنگلہ اور بڑے محلات، یہ سب ہیچ ہو جائیں گے نگاہوں میں. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. پیام مدینہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اور جن باتوں سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا ان سے بچنے کی باتیں، وہ سب معلوم ہونی چاہیے. یہ ہے پیام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. یہ بھی دل میں، دل میں پائے، یعنی دل سے اللہ اور رسول کے احکامات سے محبت پیدا ہو جائے، اور دل سے گناہوں سے، اللہ اور رسول کی نافرمانی سے، معصیت سے نفرت پیدا ہو جائے. نگاہوں میں سلطانیت ہے جو ہو، جو میں گھڑی دیکھتا ہوں بار بار، تم لوگوں کی تسلی کے لیے دیکھتا ہوں، اپنی جلدی کے لیے نہیں دیکھتا، تاکہ تمہیں پتا ہو کہ مجھے احساس ہے کہ کیا وقت ہو گیا. نگاہوں میں سلطانیت ہے جو ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. جتنا اللہ اور رسول کی باتوں پر ہم عمل کریں گے، اتنا ہی سکون ہم کو دنیا میں بھی حاصل ہوگا، اور آخرت میں بھی اسی کی ضمانت ہے. آخرت کا سکون بھی اسی کی ضمانت ہے کہ جتنا اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل ہوگا. اب کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، وہ چین کہاں گیا؟ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، چین نہیں ملتا. کیا بات؟ وہی بات کہ ظاہری گناہوں پہ ہم نے تھوڑا بہت قابو پا لیا ہے، لیکن باطنی گناہ نہیں چھوڑے. مثلا ابھی جو میں نے اخلاق حمیدہ کا ذکر کیا کہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا، وہ ہے ہمارے اندر؟ ہم تو فوراً شکایت شروع کر دیتے ہیں، ذرا تنگی آئی شکایت شروع کر دی، ناراضگی ہو گئی کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، ہمیں یہ ملنا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا. تو کہاں گناہ چھوڑا ہم نے؟ ہر حال میں راضی رہنا، اللہ سے راضی رہنا فرض عین ہے، ہم نے یہ فرض کہاں ادا کیا؟ پھر کہتے ہیں چین نہیں، تو چین کیسے ملے جب ہم نے باطنی گناہوں کو نہیں چھوڑا. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. ممکن ہے. ہو آزاد اختر غمِ دو جہاں سے, ہو آزاد اختر غمِ دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلامِ مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلامِ مدینہ. ہو آزاد اختر, دل سے جان, دل سے یاد رکھنا, دل سے غلامِ مدینہ. ہو آزاد اختر غمِ دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلامِ مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلامِ مدینہ. یہ صبحِ مدینہ, یہ شامِ مدینہ, مبارک تجھے یہ قیامِ مدینہ. مدینہ مدینہ, مدینہ مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نامِ مدینہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا دل بنا دے بھائی, دعا کر لو. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ جھوٹے مقدمے میں, ان پر پے در پے جھوٹے مقدمے بنا دیے ہیں دشمنوں نے, جھوٹے مقدمے ہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے جلد از جلد ان کو نجات عطا فرمائے. ان پر جو ہے وہ تشدد بھی کر رہے ہیں, اور دوسرے شہر والی پولیس ان کو لے گئی ہے جھوٹے مقدمات کی وجہ سے, اور معلوم نہیں کہ بدماشوں نے ان پہ تشدد کیا ہے یا اداروں نے تشدد کیا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بڑی تکلیف میں ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرو. ہمارے سید فرید اسلم صاحب جن کے یہاں ہمارا بیان ہوتا تھا, یہاں بھی پابندی سے آتے ہیں, ان کا بیٹا بھی آتا ہے, ان کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کے کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تو ڈاکٹروں نے کوشش کی اس کو بغیر آپریشن کے بیٹھانے کی, لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. تو منگل کو, پیر کو ان کا آپریشن ہے, پیر کو. اور ہمارے جو دوست مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کی بھی ایک کندھے کی ہڈی جو ہے وہ اتر گئی ہے اور تشدد کی وجہ سے, اور فریکچر بھی ہو گیا ہے, اور بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں. اور ان کا بھی سرجن تو خیر آ گیا ہے, جج کے جج نے کہا ہے علاج کے لیے, لیکن وہ ان کا آپریشن منگل کو ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے اور ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما دے, ظالموں کے پنجے سے چھڑا دے. سب کے لیے, ہر مسلمان جو پریشان حال ہے, اللہ سب کی مدد فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. پوری امت کے لیے دعا کریں, امت گناہوں میں پڑی ہوئی ہے, ہم سمیت, مجھ سمیت گناہوں میں پڑی ہے. اے اللہ, پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق دے, گناہوں کو بھی معاف فرمائے. لیکن جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے, یہ مضمون رہ گیا کہ استغفار ماضی کے گناہوں کے لیے ہوتا ہے, اور توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم اس میں شامل ہوتا ہے کہ اللہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. لیکن افسوس ہے کہ ہم, مجھ سمیت پوری امت کو اس کی وہ فکر نہیں ہے جو ہونی چاہیے, اور توبہ کی توفیق نہیں ہے. اللہ مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نیک اور صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اعمال صالحہ نیکیوں کی توفیقات سے نواز دیجئے, اور گناہوں سے طبعی اور عقلی نفرت پیدا فرما دیجئے, گناہوں سے 100% بچنے والا بنا دیجئے. اللہ اپنی رضائے کامل ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لی واغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اہدنی واہد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم عافنی وعاف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصرنی وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عنی وفرج عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم تجاوز عنی وتجاوز عن امتی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم اصلح لی واصلح امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم ارحمنا بترک المعاصی ولا تفتنا بمعصیتک. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الى العالمین بلوغ سے لے کر آج تک کے ہمارے چھوٹے بڑے پہلے کیے بعد میں کیے اعلانیاں کیے چھپکے کیے ہر گناہ کو اور اللہ ہر اس گناہ کو بھی جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اے کریم مالک اے رحیم مالک اے مہربان مالک معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما. گناہوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے, غیروں کے طریقوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے, سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں اسی میں فائدہ ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے. اے اللہ ہماری طبیعت بنا دیجئے. اللہ ہماری طبیعتوں میں سنت اور شریعت کی محبت ڈال دیجئے. اتباع شریعت اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہر غیر سے اللہ ہمارے دل کو پاک فرما دیجئے. اللہ دلوں میں بہت سے غیر بسے ہوئے ہیں, غیر کے بہت بت بسے ہوئے ہیں. اے خدا ہمارے دل کو تمام بتوں سے پاک فرما دے. اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دل کو مالا مال فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے مالا مال فرما دے. اللہ سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا عشق عطا فرما دے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہر مومن کا رزق بنا دے. اللہ ہمارا رزق بنا دے. اللہ سنت کو سنت سے محبت پیدا فرما دے. سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے. ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے. آنکھ کا گناہ ہو, زبان کا گناہ ہو, دل کا گناہ ہو, ہاتھ پاؤں کا گناہ ہو, اے اللہ ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنی اصلاح کامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اپنے قلوب کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا لے. اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا لے. اللہ ہماری زندگیوں کو سدھار دے. اللہ سیدھے رستے پر ڈال دے. جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما دے. سنت اور شریعت کا سچا راستہ ہمیں عطا فرما دے. جہالت سے اور گناہوں سے اے اللہ میری بھی میرے گھر والوں کی ہر مسلمان کی حفاظت فرما, ہر مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو تمام احباب کو اور تمام مسلمانوں کو اے اللہ اپنی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما, اپنی محبت کاملہ نصیب فرما. اور اے اللہ ہم سب کو جذب نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما دیجئے. الہ العالمین جس کو آپ کھینچ لیں اے اللہ کائنات کی کوئی طاقت پھر آپ سے جدا نہیں کر سکتی. اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے. اللہ ہم کو اپنی جانوں پر رحم نہیں آتا. اے اللہ ہم کو اپنی جانوں پر رحم نہیں آتا. بڑی مصیبت ہے, بڑا عذاب ہے ہمارے دلوں پر. اے خدا ہمیں اپنی جان پر رحم نہیں آتا. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. اے اللہ ہمیں اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق دے دیجئے. ہم پر رحم کھا لیجئے. ہمیں اپنی جان پر رحم نہیں آتا, آپ تو ہم پر رحم کھا لیجئے. اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا, اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. آپ کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے, اس محبت کا واسطہ. اے خدا ہم پر رحم کھا لیجئے. ہمارے تمام احوال کی درستگی اور اصلاح فرما دیجئے. ہمارے قلوب کو تمام غیر سے پاک فرما دیجئے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. سید فرید اسلم صاحب کے ہاتھ کی جو ہڈی ٹوٹ گئی ہے, اے اللہ اس کو جلد از جلد, اے اللہ ہم تو آپ سے یہی مانگتے ہیں کہ بغیر آپریشن کے اے اللہ اس کو جوڑ دیجئے. اور اے اللہ اگر آپریشن ہو بھی تو اس کو انتہائی آسان اور کامیاب فرما دیجئے. اور ہمارے دوسرے بھائی جو جھوٹے مقدمے میں گرفتار ہیں اور بہت پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کی پریشانی کو دور فرما. گھر والے بےچارے انتہائی پریشان ہیں. اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جلد از جلد ہمارے بھائی کو ظالموں کے پنجے سے چھڑا کر اے اللہ جھوٹے مقدموں سے خلاصی نصیب فرما دے. اور جو شخص بھی جہاں پریشان ہے کسی پر جھوٹا مقدمہ ہے یا کوئی بھی کسی مصیبت یا بلا میں گرفتار ہے، اے اللہ اس کو آپ عافیت نصیب فرما دیجئے، ہمارے بھائی کو جلد رہائی نصیب فرما کر باعزت اور باعافیت اپنے گھر کو پہنچا دے، اور اللہ جتنے مظلوم ہیں پریشان ہیں اے اللہ ان کو ظالموں سے نجات دے، ظالموں کو ہدایت دے دے، اللہ ظالموں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ہم ظالموں کے لیے بد دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو ہدایت دینے پر بھی قادر ہیں، جب آپ قبول فرمائیں گے تو اللہ ہماری اچھی دعا کو قبول فرما دیجئے، اللہ ظالموں کو بھی ہدایت دے دیجئے، ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرما، اللہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، اللہ سود کے سود سے ہماری معیشت کو بالکل پاک فرما دے، اللہ سودی معیشت سے پاک فرما دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے سود کا بائیک آؤٹ کر دیں، اللہ سود سے نجات دلا دے، اللہ رشوتوں سے نجات دلا دے، اے اللہ رشوتوں سے پاک کر دے ہمارے ملک کو، رشوتوں ہی کی وجہ سے ظلم بڑھ چکا ہے، اے اللہ رشوتیں نہ ہو تو عدل نصیب ہو جائے گا، اے خدا حقداروں کو حق مل جائے گا، اے اللہ رشوتوں سے سود سے بدکاری سے اور فحاشی کے اڈوں سے اور تمام برائیوں سے اے اللہ میری بھی میرے گھر والوں کی اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کی اور مسلمانوں کی اور خواتین کی اے اللہ حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما، حاسدین سے، سازشیوں سے اور لڑوانے جھگڑا کروانے والوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد اور آپس میں محبت پیدا فرما، ایکا پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں اتحاد پیدا فرما دے، اور سازشی جو لڑوانے والے ہیں اے اللہ ان کا منہ کالا کر دے، ان کی سازش انہیں پر لوٹا دے، جتنے بھی سازشی ہیں چاہے وہ مقامی ہوں چاہے غیر مقامی ہوں، ملکی ہوں کہ غیر ملکی ہوں، ہر سازشی کا منہ کالا کر دے، اس کو بے نقاب کر کے اس کو اے اللہ قرار واقعی سزا فرما، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، اے خدا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک میں برکتیں نازل فرما دے، اے اللہ یہ مہنگائی کا جو عذاب آ چکا ہے بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے، اور جتنی بلائیں مصیبتیں حادثات ہیں اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اور جتنے بھائی بہن ہیں اللہ ان کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہیں اے اللہ ان کو بامراد فرما، جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما دے، اور تمام بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، بے روزگاروں کو اللہ آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا میرے کریم مالک وہ بھی عطا فرما دے، مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اللہ ہم پر نظر رحمت فرما دیجئے، اللہ ہم پر نظر رحمت فرما دیجئے، اللہ نظر رحمت فرما دیجئے، اپنی رحمت کا آبشار ہم پر انڈیل دیجئے، اے خدا اپنی رحمت کا آبشار ہم پر انڈیل دیجئے، اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، میرے موجودہ شیخ کی عمر مبارک میں برکت عطا فرما، ان کو خوب خوب صحت عطا فرما، حضرت کے اہل دولت قدا اور تمام احباب اور خدام کو اور معاونین کو سب کے سب کو اللہ عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، میرے سابقہ مشائخ کو اے خدا، سب کے سب کو اے خدا، ان کے اہل و عیال کو، ان کے آنے والی نسلوں کو اللہ صاحب اقوا نسبت بنا، عزت و شرف نصیب فرما، خوشیاں ہی خوشیاں دکھا، ہماری حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا اسماعیل صاحب کے تکلیف میں ہیں، گردے میں پتھری ہو گئی ہے، اللہ پاک اس پتھری کو زائل فرما دے جلد از جلد آسانی کے ساتھ، اور اللہ ان کو ہر تکلیف سے نجات عطا فرما، ہماری حضرت والا کے صاحبزادے مولانا مظہر صاحب دامت القاتون بھی عادل ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.